ابتدا کی آیت نمبر 94 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی قدر اس شکار سے جس سے تمہارے ہاتھ ورماحکم اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کون غیب میں رہتے ہوئے اس سے ڈرتا ہے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جس نے اس کے بعد زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ بات بیان ہو رہی جس کا ذکر اس سورت کی ابتدا میں آیا تھا کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار منع کیا گیا ہے. آگے ذکر آ جائے گا سمندر کا، دریا کا، وہ حلال ہے، خشکی کا منع ہے. اب یہ اس دور کو ذہن میں رکھیے جب مہینے مہینے بھر کا سفر ہوا کرتا تھا اور لوگوں کو بہرحال غذا کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور ایسے میں شکار بھی سامنے ہو اور ہاتھ بھی ڈالا جا سکتا ہو لیکن نہیں کیا جائے گا. ان کی مشقت اور امتحان اس اعتبار سے تھا. آج انتہائی ادب سے کروں کہ ہم نے ہوائی جہاز میں جانا ہوتا ہے، جاتے ہی ود ان 24 آورس سے بھی پہلے پہلے عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے صابن کو چھوڑ دینا اور شیمپو کو چھوڑ دینا بڑا مشکل پڑ گیا. تو محنت مشقت تو ہر دور میں اپنے اپنے اعتبار سے رہے گی. اس وقت کے جب یہ شکار سامنے تھا لیکن اس کی اجازت نہیں تھی، حالت احرام میں اس کا ذکر آیا. ہمارے لیے بھی بھارت حالت احرام میں کچھ پابندیاں تو ہیں، وہ اسی لیے کہ اللہ کی خاطر بندہ زینت کو، آرائش کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور مشقتوں کو بھی برداشت کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہ مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. مراد خشکی کا، آگے سمندر کا حلال وہ ذکر آیا چاہتا ہے. البتہ ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ ہوگا. ومن قتلہ منکم متعمدن، اور تم میں سے جو کوئی اس کو جان بوجھ کر مارے، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو جیسا جانور مارا ویسا ہی مویشیوں میں سے بدلے کے طور پر دینا ہوگا. مثلا فقہا نے لکھا کہ ہرن کا شکار کیا تو ذرا اچھا فربہ قسم کا بکرا اس کو ذبح کرنا پڑے گا. اس طرح کا جس طرح کا شکار مارا ہے اس، یعنی جانور، اسی طرح کا فدیہ دینا پڑے گا یا بدلہ دینا پڑے گا. یحکم بہ ذو عدل منکم، جس کا تم میں سے دو معتبر افراد فیصلہ کریں گے. یہ اہم نقطہ، معتبر. ہر ایرا غیرہ گواہی دے یہ دینی مزاج نہیں ہے. قابل اعتماد قسم کے لوگ گواہ ہوں اور گواہی دیں، یہ دینی مزاج ہے. حدیم بالغ الکعبتی، یہ حدی کے طور پر پہنچایا جائے گا کعبے کے پاس، یعنی حدود حرم میں اس جانور کو ذبح کرنا ہوگا. تو یا تو یہ جانور ذبح کیا جائے گا بدلے کے طور پر، او کفارتم طعام مسکین، یا اس کا کفارہ ہے مسکینوں کا کھانا کھلانا. اب یہ بڑا میتھمیٹیکل، بڑا زبردست مسئلہ ہے. کتنے مسکین؟ تو وہ جانور جو تم فدیے میں دیتے، بدلے میں دیتے، اس کی اماؤنٹ کو دیکھو اور ایک صدقہ فطر کہہ لیں اس سے ڈیوائیڈ کرو، تو جو آنسر آئے گا وہ 40 بنے، 30 بنے، 35 بنے. اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہوگا. کتنے روزے؟ جتنے مسکینوں کو کھلانا پڑتا، اگر کھلانے کی استطاعت نہیں تو اتنے روزے رکھنے ہوں گے. لیذوق وبال امره، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے. عف اللہ عما سلف، اللہ نے معاف فرما دی جو پہلے ہو چکا. ومن عاد فینتقم اللہ من، اور جو پھر یہ کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا. اللہ اکبر. یہ جو اللہ تعالیٰ نے وقتی پابندی لگا رکھی ہیں ان کا لحاظ رکھو. ان میں گڑبڑ کر رہے ہو تو پھر یہ سخت بات ہے، بڑی سخت بات آئی، اللہ بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے سمندر کا، دریا کا شکار. بحر جو ہے عربی میں سمندر کے لیے بھی آتا ہے، دریا کے لیے بھی. تو خشکی کا منع، یہاں پتہ چل گیا کہ سمندر دریا کا حلال. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے حلال کیا گیا دریا کا یا سمندر کا شکار، اور اس کا کھانا تمہارے فائدے کے لیے ہے، یعنی سمندر سے بھی تمہیں غذا مل رہی ہے. احناف کے نزدیک تو مچھلی ہی کی گنجائش ہے، اور بعض احناف کے نزدیک کیا کہتے ہیں اس کو، جھینگے، ان کی بھی گنجائش ہے. دیگر فقہا میں جیسے امام شافعی وغیرہ ہیں تو کافی زیادہ گنجائشیں ہیں سمندر کی مخلوق کے کھانے کے اعتبار سے. وہ مسائل اپنی جگہ فقہی، لیکن آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر یہ غذائیں عطا فرما رہا ہے. اتنی مچھلیوں کو پالنا بھی ایک بہت بڑا معاملہ, فارمز بنا رکھے لوگوں نے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس قدر یہ غذا کا اہتمام بندوں کے لیے کر رکھا ہے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, اور تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. بات وہی ہے, اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو بندہ پابندیاں بھی اختیار کرے گا, گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا. بار بار تقویٰ کا ذکر آیا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, اللہ سبحانہ وتعالی نے کعبہ شریف کو محترم گھر بنایا لوگوں کے لیے قیام کا باعث. اولاً تو عرب کے لیے, قریش یہیں آباد تھے اور کعبے کا انتظام بھی سنبھالتے تھے. سارے عرب میں قافلے لٹتے مگر قریش کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اسی طرح سارے عرب سے لوگ آتے تھے تو ان کی گزر بسر کا معاملہ بھی چلتا تھا, معاش کا معاملہ بھی چل رہا ہوتا تھا. تو اولاً تو ان کے اعتبار سے قیام کا باعث. ایک اور بات جو پہلے بھی ذکر میں آ چکی, قیامت سے قبل کعبے کو معاذ اللہ شہید کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی کعبے کو اٹھا لے گا, اور زمین والوں کے بارے میں جو آخری امان ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بھی ختم. اس کو بھی لوگوں کے قیام کا باعث کہا گیا. وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالْهَدْيُ وَالْقَلَائِدُ, اور حرمت والے مہینے اور ہدی کے جانور, اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے کہ وہ قربانی کی علامت ہوتے تھے, یہ بھی محترم قرار دیے گئے. یہ سارے مباحث سورت کے آغاز میں آ چکے ہیں. ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا, اسے کہ تاکہ تم جان لو, أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اعلموا, جان لو, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. لیکن وان اللہ غفور رحیم, اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ آتی ہیں قرآن میں کئی مرتبہ. کیا اللہ کے عذاب کا پکڑ کا خوف بھی ہو تاکہ بندہ سیدھا رہے, اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو تاکہ بندہ اصلاح کی طرف آ سکے. حدیث شریف میں آتا ہے, الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اللہ اکبر. ایک نوجوان صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے انتقال کا وقت قریب تھا. ترمذی شریف کی روایت, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے, پوچھا بھائی تمہاری کیا کیفیت ہے؟ عرض کی, یا رسول اللہ علیہ السلام, ڈرتا ہوں اللہ میری پکڑ نہ کر لے میرے گناہوں پر, لیکن میں امید بھی رکھتا ہوں اللہ رحمان رحیم, اللہ فضل فرمائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کی یہ دونوں کیفیات بیک وقت ہوں ایٹ دا سیم ٹائم, اللہ اسے اس سے بچا لے گا جس کا اسے خوف ہے, اور اللہ وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے. یہ ہے خوف اور امید کی درمیانی کیفیت جو کہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ما علی الرسول الا البلاغ, رسول علیہ السلام کے ذمہ تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے, برابر نہیں خبیث اور طیب, یعنی ناپاک اور پاک, یا حرام اور حلال, یا گندا اور صاف ستھرا. ترجمانی کی جا سکتی ہے, لا یستوی الخبیث والطیب, برابر نہیں ناپاک اور پاک. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث, چاہے ناپاک کی کثرت اے سننے والے تمہیں کتنی ہی متاثر کرے. اللہ اکبر. لکھا مفسرین نے, مولانا مودودی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ غلاظت کے ڈھیر سے, غلاظت کا ڈھیر ہو اس کے مقابلے میں عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے. یہ تو سب کو سمجھ آتی, گندگی کا ڈھیر بھائی بہت سارا ہے, بھائی گندگی ہے اچھی نہیں ہے, اور عطر کا ایک قطرہ ہو تو وہ قابل قدر ہے. حرام بھرا ہو تجوریوں میں بہت سارا ہے, لیکن کیا ہے, غلاظت کا ڈھیر ہے. حلال تھوڑا بھی ہو تو عطر کا قطرہ ہوگا, وہ قابل قدر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حرام سے اور اس کی ہر شکل سے بچائے, اور حلال کی قدر کرنے خواہ کم ہو اس پر اکتفا کرنے, قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بڑا خوبصورت اصول قرآن نے عطا فرمایا. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون, اللہ سے ڈرو اے عقل مندوں تاکہ تم فلاح پا سکو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ اور اگر تم ان کے بارے میں ایسی حالت میں پوچھو گے کہ جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو بدلکم تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی پھر تمہیں مشکل آ جائے گی کیا مطلب بے جا سوالات کر کے انسان خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے کون سا واقعہ یاد آ رہا ہے البقرہ گائے گئے واقعہ یاد آ گیا پھر حضور علیہ السلام کی حدیث کہ پچھلی امتیں کیوں برباد ہوئی کثرت سوال کی وجہ سے پھر حضور نے بڑی مذمت فرمائی کہ کسی کی بیجا سوال کے نتیجے میں کوئی مشکل حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے اور پس منظر کیا ہے جب وہ آیت آئی سورہ آل عمران آیت نمبر 97 حج کی فرضیت والی عرض کی گئی یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے آپ خاموش رہے ہر سال فرض ہے آپ خاموش رہے تیسری مرتبہ حضور نے غصے کا اظہار فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں سنیے گا اگر میں کہہ دیتا ہاں تبھی تو نازل ہو رہا ہے قرآن ہر سال فرض ہو جاتا تو مت ایسے سوال کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دیے جائے تو مشکل میں پڑ جاؤ ایک اصول فقہا مفسرین بیان فرماتے ہیں جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے مبہم رکھا تم بھی اس کو مبہم رکھو زیادہ نہیں کھولا تو اس کی بال کی کھال نکالنے کی کوشش نہ کرو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو گے اور ایک اصول یاد رکھنا چاہیے سوال ہمارے وہ ہونے چاہیے مگر وہ جو عقیدے عمل اور نجات سے متعلق ہو تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن بیجا سوالات اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات بھی وقت کو ضائع کرنے والی بات بھی اور اس کا حاصل کچھ نکلتا نہیں ہاں وہ سوال جو عقیدہ عمل اور نجات سے متعلق ہو بالکل پوچھے تاکہ ہمیں اصلاح کا موقع ملے ہم خیر میں اور آگے بڑھ سکیں واللہ غفور حلیم اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے قد سألھا قوم من قبلکم تم سے پہلے بھی اس کے متعلق قد سألھا اس کے متعلق ایک قوم نے تم سے پہلے بھی پوچھا تھا ثم اصبحوا بها کافرین پھر وہ اس کے منکر ہو گئے وہ جو بیجا سوالات کیے تھے کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے ما جعل اللہ من محیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیرۃ ولا حام اللہ نے نہیں بنایا بحیرہ نہ سائبہ نہ وسیلہ نہ حام ابھی خاص اصطلاحات ہیں اور یہ مشرکین کا معاملہ تھا مختلف جانوروں کو بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے فلاں اونٹنی نے اتنے بچے جنم دے دیے چلو بھائی اس کو میں نے فلاں کے وہ ہے نظر کر دیا اچھا میں فلاں اونٹ پہ سواری کر کے سفر پر گیا واپس آ گیا چلو میں نے فلاں بت کی نظر کر دیا تفسیرات آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تفاسیر میں یہ مختلف جانوروں کو اپنے بتوں کی نظر کر کے ذبح کرتے تھے قربان کرتے تھے ابھی گوشت تقسیم ہوتا نہ جانے کیا کچھ اور مسائل ہوتے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جانوروں کا ذبح اگر تم نے کرنا بھی ہے تو کس کے لیے فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نہ کہ غیر اللہ کے لیے ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں واکثرہم لا یعقلون اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے جو عمل کرے اللہ کی خوشنودی کے لیے کچھ مال خرچ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح بھی کریں تو اللہ کا نام لے کر اور جانور ذبح کر کے غربا ہی میں تقسیم کرنا ہو کہ اللہ ہم پر بھی رحمت نازل فرما اور مرحومین کے لیے دعا بھی کر لیں کوئی حرج نہیں مگر اصل چیز کیا ہے یہ ذبیحہ ہوگا کس کے لیے اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول علیہ السلام کی طرف قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کافی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اَبَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ کیا اس صورت میں بھی باپ دادا کی مانیں گے کہ اگر ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں نہ ہدایت پر ہوں تو آگے ان کا جواب ہوتا ہاں تب بھی یہ ہے جہالت لیکن یہ مشرکین و کفار اور تاریخ کا بیان ہے کہ باپ دادا کی اندھی پیروی کرتے ایسی کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیم کو بھی رد کر دیتے ہاں ہمارے باپ دادا تو مسلمان الحمدللہ لیکن ہم پیروی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے علیہ السلام یہ کلیئرٹی رہے اگر باپ دادا آبا و اجداد ان کی کوئی بات ایسی ہے جو غلط ہے اللہ ان کو معاف کرے ہمیں سمجھ آ گئی دین کی بات اور ان سے غلطی تو ان کے لیے بخشش مانگے مگر ان کی پیروی نہیں ہوگی پیروی کس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی یہ اصل بات ہے اور جیسے آئے کہ ان کے باپ دادا ہدایت پر نہ ہو تب بھی وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے اگر ہمارے باپ دادا ہدایت پر الحمدللہ رب العالمین تبھی تو آج بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کا ہم پر احسان ہے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے لیکن کلیئرٹی اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے ہم نے غلطی پھر نہیں کرنی اگر ہمیں صحیح بات پتا چل گئی کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے. اگلی آیت یہ سید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک غلط فہمی کچھ لوگوں کو ہونے لگی جو آج ہمارے یہاں لوگوں کو بہت زیادہ ہو گئی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ عطا کیا اور ایک کلیئرٹی لوگوں کو دی جو اس آیت سے ان کو ایک غلطی لگ رہی تھی. یہ علماء کی اس طرح غلطی لگنا یہ غلط تصور لوگوں کے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ بھئی اپنی نیکی کر لی دوسرے جاتے ہیں تو معاف کیجئے گا جائیں ہم پرائے پھڈے میں کیوں پڑے ہیں بھائی اپنے کام سے کام رکھو. یہ تصور درست نہیں ہے. آئیے آیت سمجھے ترجمہ پھر وضاحت انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو تم پر اصلاً تمہاری اپنی ہی جانوں کا فکر کرنے کا معاملہ ہے یعنی تم پر اصلاً تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. الی اللہ مرجعکم جميعا تم سب کو لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے. تم پر تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے اگر کوئی گمراہ ہوا تو اس کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم ہدایت پر ہو. ایک مفہوم لوگوں نے لے بس ٹھیک ہے ہم تو ٹھیک ہیں بس ختم ہو گئی بات. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غلط فہمی کچھ لوگوں کو ہوئی. وہ کھڑے ہوئے ممبر پر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ آیت تلاوت کی فرمایا کہ لوگوں تم اس کا غلط مفہوم نہ لینا اور پھر انہوں نے فرمایا جو ترمذی شریف کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم لازمن نیکی کا حکم دو گے تم لازمن بدی سے روکو گے اگر تم نے یہ نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس آیت کا یہ مفہوم نہ لینا کہ دین کی دعوت کا کام کرنا نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا یہ کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں. اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے. نیکی کا حکم بھی دینا ہے بدی سے روکنا بھی ہے. یہ باتیں تم تفصیل سے سمجھ چکے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور لوگ اگر قبول نہیں کرتے لوگ صحیح راہ پر نہیں آتے تو اب ان کا قبول نہ کرنا ان کا صحیح راہ پر نہ آنا ہمیں نقصان نہیں دے گا اگر ہم صحیح روش پر برقرار رہے. تو یہ ہے اس کا مفہوم نہ کہ یہ کہ دین کی دعوت کا کام اور نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنے کا کام نہیں کرنا وہ تو کرنا ہے اور امتی وہی امتی کہلائے گا جو اس کام میں اپنا حصہ ڈال رہا ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلی آیات میں ایک خاص مسئلہ وصیت کرتے ہوئے گواہ بنا لیے جائیں اس کی وصیت کی جا رہی ہے. وصیت کرنا تو پتہ ہے ہمیں اس پر بھی گواہ بنا لیے جائیں. دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ بھی پیش آیا تفاسیر میں آپ پڑھیں گے تفسیر سے مل بھی جائے گا اس کے تناظر میں رہنمائی دی جا رہی ہے. آئیے تشریح بھی کریں گے ترجمے کے بعد انشاءاللہ. وصیت پر گواہ بنا لو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ یہ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے حین الوصیت اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم وصیت کے موقع پر کہ تم میں سے دو معتبر اشخاص ہوں یا تمہارے سوا دو ہوں. تم میں سے مراد مسلمانوں میں سے. کہیں شدید حاجت پیش آ جائے مسلمان دستیابی نہیں ہے یا گواہی دینے کو تیار نہیں تو پھر کسی غیر مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتے ورنہ اولاً مسلمانوں کو. وصیت کا معاملہ موت کسی کو آ رہی تو وصیت کرتے ہوئے دو افراد کو گواہ بنا لو اپنوں میں سے مراد مسلمان یا اپنے نہیں مسلمان نہیں تو غیر مسلم. ان انتم ضربتم فی الارض جبکہ تم زمین میں سفر کر رہے ہو. یہ زمین کے سفر میں خاص معاملہ آ سکتا ہے البتہ انسان اپنے علاقے میں بھی ہو تب بھی گواہ بنا سکتا ہے اور اب تو بنانا ہی پڑتے ہیں جگہ باقاعدہ وکلا کو انوالو کرنا پڑتا ہے ول لکھوانی پڑتی ہے کیونکہ آگے بڑی مسائل پچیدگیاں آ جاتی ہیں. تو بہرحال سفر میں ہو یا گھر میں تب بھی کیا جا سکتا ہے. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے. مصیبت کا لغوی ترجمہ ہے آ پڑنے والی بات اچھی ہو یا غلط ہو یہ لغوی ترجمہ ہے اس کا. تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ان دونوں کو روک رکھو نماز کے بعد. ظاہری بات ہے مسلمان ہوں گے تو نماز کے بعد کیوں اللہ کا خوف ہوگا تو گواہی صحیح طرح دیں گے. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اِنِ رَتَبْتُمْ پھر اگر تمہیں شک ہو تو یہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں. شک کس کو ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ تو کچھ نہیں ہو رہی، یہ برسا ہوں گے، تو ان سے کہا جائے اللہ کی قسم کھاؤ، نماز کے بعد کھڑا کیا جائے اور اللہ کی قسم کھائیں، کیا کہیں؟ لا نشتری بھی ثمنا ولو کان ذا قربا، ہم اس کی قیمت ایمس کوئی قیمت مول نہیں لیتے، خارش دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے ورنہ بے شک ہم تو گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اب اللہ کا گھر، نماز کا موقع، نماز ادا کرنے کے بعد مسلمان کھڑا ہو، اس کیفیت کو ذہن میں رکھیے۔ آج تو کیا ہو رہا ہے ہم سب کو پتا ہے، قرآن پر حلف اٹھاتے ہیں جھوٹے، جھوٹی گواہیاں، گواہ بکتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اسلام جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ اچھا، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، پھر اگر اس بات کی خبر ہو جائے کہ یہ دونوں گناہ کے سزاوار ہوئے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، تو ان کی جگہ ان میں سے دو اور افراد کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم الاولیان، جن کا حق مارنا چاہا گیا ہے وہ دو جو میت کے زیادہ قریب ہوں، اب یہ دو کھڑے ہوں۔ فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پچھلے دونوں گواہوں سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی ہے، انا اذا لمن الظالمین، اس صورت تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ان دو سے قسم جو کھلوائی جا رہی، آگے سنیے، ذالک ادنا ان یأتوا بالشہادت علی وجہہا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو صحیح طور پر ادا کریں، کون؟ پہلے والے، او یخافوا، یا ڈریں، ان تردا ایمان بعد ایمانہم، کہ کہیں ان کی قسم ان دو کی بعد وعدوں کی قسم کے بعد رد نہ کر دی جائے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اگر وہ رشتہ دار قریب ورسا محسوس کرے تو وہ قسم کھائیں کہ یہ گواہی غلط، ہم دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر، پھر جو بھی جج ہوگا، قاضی ہوگا، وہ شواہد کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا، مگر پہلے والوں کو یہ خوف رہے گا کہ ہوا میں ہم بات نہیں کر سکتے، ہماری قسم کو رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ دور ترجمہ قرآن میں اتنی بات ہو سکتی ہے، مزید اس کی فقہی مباحث کیا ہے وہ پھر آپ تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات تھی وصیت پر گواہ بنا لینے کے اعتبار سے۔ اب آخری دو رکوع ہیں سورۃ المائدہ کے رسالت کے حوالے سے، اور اس ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، پھر ان کا ایک مکالمہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے قیامت کے دن، اس مکالمے کا تذکرہ بھی اس مقام پر آیا ہے۔ ارشاد ہوا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ قالوا لا علم لنا، اللہ اکبر، رسول کہیں گے اللہ ہمیں کوئی خبر نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ کیا نوح علیہ السلام 950 برس تک برداشت نہ کرتے رہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی مخالفتوں کو جھیلا نہیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کورا جواب نہیں دے دیا تھا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو مشقتیں اٹھانی نہیں پڑی؟ کیا امام الانبیاء کو سب سے بڑھ کر ستایا نہیں گیا؟ مگر یہ پیغمبروں کی عاجزی، رب ہمیں تو کچھ نہیں پتا، کل علم تو کس کے پاس ہے؟ تیرے پاس۔ فرشتے بھی ادب سکھاتے ہیں، البقرہ، لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں سوائے وہ جو تو نے عطا فرمایا۔ پیغمبر بھی ادب سکھا رہے ہیں، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور ہم کیا پدی کیا پدی کا شوربہ، خود ہی ہم اپنی کوالیفیکیشنز بیان کرتے ہیں، ہم اپنی ایکسپرٹیز، اپنے تجربوں کو بیان کرتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری پوری سیری پڑھ کر سنائی جائے پوری قوم کو۔ اللہ اکبر، اللہ اس خوش خود نمائی مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک اللہ تو ساری غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا اے عیسی ابن مریم، اذکر نعمت علیک وعلی والدتک، میری نعمت اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر یاد کرو، اگلی باتیں وہ معجزات کا بیان ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں بھی، اذ ایتک بروح القدس، جبکہ میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تکلم الناس فی المهد وکہلا، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور پختہ عمر میں بھی باتیں کرتے تھے، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل عطا فرمائی سکھائی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو جو تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے اڑنے والا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم پیدائشی اندھے کو کوڑھی کے مریض کو میرے حکم سے شفا دیتے تھے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم مردہ کو میرے حکم سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر دیا کرتے تھے میرے حکم سے. اللہ فرما رہا ہے پیغمبر کے ہاتھ سے ظہور ہوتا ہے معجزے کا، مگر حکم اللہ کا ہوتا ہے، عطا اللہ کی ہوتی ہے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جبکہ تم کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، روکے سے مراد تمہاری حفاظت کی، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافروں نے ان سے کہا کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے، معاذ اللہ، یہ یہود نے جادو کہا ان معجزات کو، معاذ اللہ، تفصیل آ چکی ہے آل عمران میں. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرو جب میں نے حواریین کے دلوں میں یہ بات ڈالی ان کے ساتھیوں کے، ان آمنوا بی وبی رسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، قالوا آمنا وشہد بی اننا مسلمون، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اللہ تو گواہ رہے کہ بے شک ہم گواہی ہم مسلم ہیں فرما بردار. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء، یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب یہ کر سکتے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے، مائدہ خوان بھرا ہوا ہو جس پر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. یہ ڈرنے کا کیوں کہا؟ یہ خود سے کچھ مانگنا اس کو کہتے ہیں فرمائشی معجزہ، اور کسی قوم کے لیے بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے کہ وہ عطا ہو اور پھر قوم نافرمانی کرے تو اللہ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آتا ہے. صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی مانگی، اللہ نے دے دی، نہیں مانے، اللہ نے برباد کر ڈالا. یہ ہے فرمائشی معجزے کا معاملہ، کسی قوم کے لیے حساس مسئلہ. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل اطمینان پائیں، ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، اور ہم جان لیں کہ تم نے اور ہم جان لیں ان قد صدقتنا کہ اے عیسیٰ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی اے اللہ ہمارے لیے آسمان پر سے آسمان سے خان اتار. یہ خان نہیں ہے، خا واو الف نون دسر خان کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے خان. تکون لنا عیدا لاولینا واخرینا وآیتا منک، کہ ہمارے پچھلے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے یہ عید کا باعث ہو، خوشی کا موقع، اور اے اللہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو. ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو ہی سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، بے شک میں تم پر وہ اتار تو دوں گا. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذب احد من العالمین، پھر اس کے بعد تم اسے جو ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا. اللہ اکبر، یہ وہی فرمائشی معجزے والی بات. اب علماء کی دونوں آراء ہیں کہ نازل ہوا اور اس کے بعد ان لوگوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ کا عذاب بھی آیا، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ڈر گئے اور باز آ گئے. دونوں آراء مفسرین نے بیان فرمائی اور ان دونوں کے لیے اپنے اپنے دلائل دونوں نے بیان کی، لیکن ڈر ضرور رہے کہ آ بھی گیا ہو اور پھر نافرمانی کی تو عذاب آیا ہے، یہ بھی مفسرین کی رائے ہے، اور کچھ ڈر گئے اس لیے اس مطالبے سے وہ دستبردار ہو گئے، اس ریکویسٹ کو انہوں نے واپس لے لیا. واللہ اعلم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنتَ، اچھا یہ ایک نوٹ کیجئے گا قرآن کا اسلوب، یہ قالا کا لفظ فعل ماضی ہے، پاس ٹینس، ہوگا مستقبل میں، تو قرآن کا یہ بھی انداز ہے کہ مستقبل کے حالات کے لیے ماضی کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے. کیوں؟ پاس ٹینس، ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا، تو مستقبل میں سب کچھ پیش آنا اتنا یقینی ہے کہ اللہ کے کلام میں ماضی کا انداز بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا.
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا دو معبود ٹھہرا لو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، وہ کہیں گے اللہ تو تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ اگر میں نے بالفرض ایسا کہا ہوتا تو ضرور تیرے علم میں ہوتا. اگلا جملہ بھی بڑا عاجزی، بڑا پیارا، عاجزی پر مبنی، بڑا پیارا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، اللہ تو خوب جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام پوشیدہ باتوں کا خوب جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے اس سے وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبد اللہ ربی وربکم، کہ عبادت کرو، عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی. اب یہ پورا معاملہ تو پیش آئے گا قیامت کے دن. اللہ کا علم کامل ہے، اس نے آج ہی ہمیں صدیوں سے عطا کر دیا. یہ ہے دعوت توحید جو نصارہ کو بھی پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اسی کی عبادت کرو. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں جب تک ان میں رہا ان پر باخبر تھا، میں سمجھاتا رہا، بتاتا رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر اللہ جب تُو نے مجھے بلند فرما لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو ہی ان پر نگہبان تھا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اے اللہ تو ہر ہر شے سے خوب باخبر ہے، گواہ ہے. اگلی آیت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حضور التجا کریں گے بخشش کے لیے، ابھی ترجمہ کرتے ہیں، وہ کریں گے قیامت کے دن. اور ایک رات مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے، بلکہ دعا کرتے رہے، یا آیت دعائیہ کلمات، اور روتے رہے حضور علیہ السلام. کس کے لیے جی؟ میرے اور آپ کے لیے. میرے اور آپ کے ماں باپ نے اتنی دعا ہمارے لیے نہیں کی ہوگی جتنی میرے اور آپ کے رسول نے ہمارے اور آپ کے لیے کی. سنیے پھر بات کرتے ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، تو مالک ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تجھے اختیار ہے، تو عذاب دے سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اللہ تو عزیز ہے، تجھے پورا اختیار ہے کہ تو بخش بھی سکتا ہے، اور تو حکیم ہے، تو سب کے معاف کرنے کا فیصلہ بھی فرما دے تو تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت پر مبنی ہوگا. اس کو کہتے ہیں شفاعت کا بڑا ہی ڈیلیکیٹ، بڑا ہی لطیف انداز. اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، اور اگر تو ان کو بخش، تو ان کو معاف فرما دے، تو اللہ تجھے پورا اختیار اس چیز کا، اور تیرا یہ اختیار استعمال کرنا بھی حکمت پر مبنی ہوگا، کیونکہ تو العزیز بھی ہے، تو الحکیم بھی ہے. اب اتنا ترجمہ سننے کے بعد تو میرے بھی آنسو نکل رہے ہیں، آپ کے بھی نکل رہے ہوں گے. اب پوری رات حضور نے جب یہ مانگا ہوگا اس امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم اپنی قوم کو علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو، ہر پیغمبر اپنے لوگوں کو کہیں گے جاؤ ہمارے پاس آؤ. اس دن بھی ایک ذات حضور کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے کی حالت میں اپنی امت کے لیے التجا کر رہے ہوں گے. تو ہم کتنی آخرت کی فکر کرتے ہیں ایک، اور ہم اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کتنا یاد رکھتے ہیں دو، اور ان کے ان احسانات کو کس قدر مانتے ہیں تین، اور اس کی قدر کر کے ان کی پیروی کی کتنی کوشش کرتے ہیں چار، ہی ہمیں سوچنا چاہیے. قال اللہ، اللہ فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. آج جھوٹے لوگ بظاہر کامیاب نظر آ رہے ہیں، آج جھوٹ بولنے والے، فراڈ کرنے والے، دھوکے دینے والے، چیٹنگ کرنے والے، وہ پنپتے ہوئے فلرش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل یہ فائدہ نہیں دے گا، کل سچ فائدہ دے گا، سچ فائدہ دے گا، سچوں کو سچ فائدہ دے گا. سچ کڑوا ہے، مجھے کاسٹ پے کرنی پڑتی، کر لوں آج اس سے کہ کل مجھے راحت ہی راحت ملے گی. اللہ قدر فرمائے گا سچوں کی، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، یہ دن ہے کہ سچوں کو نفع دے گا ان کا سچ. لہم جنات تجری من تحتی الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے مومن کے لیے. آج اس کو کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے، مشقت ہے، جھیل لے گا اس سے کہ کل راحت ہی راحت ہے. رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، اور اللہ کیا اعلان کرے گا؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ذلک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. اللہ ہمیں اس سے یقین عطا فرمائے اور اسی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی. وما فیہم، اور اس سب کچھ کی جو ان دونوں کے درمیان ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب آئیے جی، آٹھوں کا تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے.